تو نشوز کیا ہے؟ عورت کا شوہر کو حقیر سمجھنا، اس کے مقابلے میں سرکشی کرنا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کو کنڈیم کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے درجے اور مقام سے گھٹانا، اس کے درجے سے گھٹانا، وہ درجہ جو اللہ نے اس کے لیے رکھا، للرجال علیہن درجہ، اس کو کم کرنا. ہر معاملے میں کج بحثی، بد مزاجی، بد اخلاقی، ہٹ دھرمی، نشوز میں بے حیائی بھی آتی ہے. شوہر کا حق کے خاص، یعنی بے وفائی، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف راغب ہے، یہ چیز بھی آتی. کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ چوٹ نہ آئے. واللاتی تخافون نشوزہن، تو یہاں فرمایا گیا کہ جو شوہر ڈرتے ہوں، کانپتے ہوں اپنی بیویوں کی بد مزاجی سے، خوف کھاتے، تخافون، تو کیا کرو؟ فائزوہن، ان کو نصیحت کرو. وعظ، وعظ یعظو، کیسی نصیحت؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ الفاظ کے سمجھنے کی طرف میں اسی لیے زیادہ آپ کو لے کے جاتی ہوں تاکہ آپ الفاظ کی روح سمجھتے ہوئے قرآن کا منشا سمجھے. وعظ ہوتا ہے کسی کا دل نرم کرنے کے لیے بھلائی کی بات کرنا، اور نمبر دو، اجر و ثواب کے حصول کی ترغیب دینا، اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا شوق دلانا، یہ اس کو وعظ بولتے ہیں. پہلے یہ درس کا نام کم ہوتا تھا، کہتے فلاں جگہ وعظ ہو رہا ہے، اب وہ لفظ بےچارا وعظ بدنام ہو گیا کہ بڑے وعظ بنتے. اردو شاعری میں بڑا مذاق اڑایا گیا ہے وعظ کا، حالانکہ وہ بےچارا بھلا کر رہا ہے آپ کا اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ نصیحت کہاں اچھی لگتی ہے کسی کی. تو وعظ میں، عربی زبان کے لفظ میں، دو چیزیں، کسی کا دل نرم کرنے کے لیے اس سے بھلی بات کرنا، اور نمبر دو، اجر اور ثواب کے حصول کی ترغیب دینا. تو شوہر کو کیا حکم دیا گیا؟ کہ جو بیوی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، تو جواباً تم نہیں کرو، سب سے پہلا کیا کرو؟ ان کو نصیحت کرو، ان کو بھلی بات کرو، تم نرمی سے معاملہ کرو. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آیا نا، کہ اگر تمہارے اور ان کے درمیان عداوت بھی ہے، یعنی اگر ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، دشمن بھی ہیں وہ تمہارے، فاحذروہم، تو ان سے محتاط رہو. لیکن و ان تعفو و تصفحو و تغفرو، تین لفظ اوپر تلے، ان تعفو معاف کر دو، تصفحو درگزر کرو، تغفرو بخش دو، قصور جانے دو، فإن اللہ غفور رحیم. تو شوہروں کو کیا تلقین ہے اللہ کی طرف سے؟ کہ بیوی کی طرف سے عداوت بھی ہو، دشمنی تک آ جائے، یعنی سرکشی اپنی آخری حد کو پہنچ جائے، کہ صرف بد کلامی نہیں، کسی اور کے ساتھ مل کر عداوت تک بات آ گئی، تو تم نے جواباً کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، فعظوہن، نصیحت کرنا ہے، ان کا دل نرم کرنے والی بات کرنی ہے، یعنی ان کی ایک طرح سے اخلاقی تربیت کرنا ہے، ان کو آخرت کا احساس دلانا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ شوہر جو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے، تو اس کے لیے وہ جو دینی تعلیم کا انتظام کیے رکھتے ہیں مستقل بنیادوں پر گھر میں، تو پھر ان کو ایسی صورتحال کم ہی دیکھنا پڑتی ہے کہ بیوی ان کے سامنے بد اخلاق ہو یا بد مزاج ہو. کیونکہ ہر روز اگر چھوٹی سی بات، آپ دیکھیں کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر ہم تفریح کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں، تو کیا گھر والوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی گیدرنگ چاہے روز نہ بھی ہو, ہفتے میں ایک دو دن ہو, کیا کچھ اچھی باتوں پہ نہیں ہو سکتی؟ کوئی اچھا موضوع گفتگو کا نہیں ہو سکتا کہ جس میں کوئی دلوں کو نرم کرنے والی بات بھی ہو, اخلاقی تربیت بھی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز عصر کے بعد ازواج مطہرات کی تعلیم کا وقت ہوتا تھا. کتنے شوہر ہیں کہ جو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے ہوں, یہ سنت ہی اٹھ گئی. شوہر کی ذمہ داری صرف دنیا میں بیوی کو کھلانا پلانا اور اچھا پہنانا نہیں, اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا, آخرت میں آگ سے بچانا بھی ہے. اب کیا کیا جائے کہ وہ تو دنیا کی ذمہ داری بھی پوری کرنے سے کترا رہے ہیں, آخرت کی کہاں ہوگی. بہرحال تو سب سے پہلا کام کیا بتایا گیا کہ اگر عورت اطاعت نہیں کرتی, تمہیں تمہارا حق نہیں دیتی, تو تم اس کے ساتھ نرمی برتو. فعظوہن, نصیحت کرو, سمجھاؤ بچاؤ. نہیں مانتی, سنتی ہی نہیں, اس پر توجہ ہی نہیں دیتی, اب کیا کرو؟ وہجروہن فی المزاج, کٹی کر لو. وہجروہن, ہے جیم رے, ہجر, ہجرت بھی اسی سے ہے, ہجرت کر لو. کہاں فی المزاج, بستر میں, یعنی بستر چھوڑ دو اس کا. بیڈ روم بھی ہو سکتا ہے, یہ بیڈ روم الگ کر لو, یا بیڈ الگ کر لو, یا ممکن نہ ہو اور جگہ نہ ہو یا اور بیڈ نہ ہو تو منہ موڑ لو, یعنی ناراضگی کا اظہار, خفگی کا اظہار. اب دیکھیں کہ بہت سے معاملات اس سے پھر سلجھنے لگتے ہیں. عورت کے لیے شوہر کی بے رخی بہت تکلیف دہ چیز ہوتی, ناقابل برداشت. جب دیکھتی کہ شوہر ناراض ہو گئے تو پھر اس کو فکر ہونے لگتی کہ زیادہ ہی نہ کام خراب ہو جائے, لہذا ٹھیک ہو جاؤ. وہجروہن, ان کو چھوڑ دو. لیکن بخاری میں آتا ہے لا تہجر الا فی البیت, گھر چھوڑ کے نہیں جانا. شوہر کو منع کیا کہ گھر نہیں چھوڑنا, گھر کے اندر ہی رہنا ہے. یعنی اصل میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جسمانی تعلق منقطع کر لے, بات چیت چھوڑ دے, تھوڑا موڈ آف کر لے. شاید بے رخی سے پہلے کیا ہے, نرمی کرے, نرمی نہیں چلی اب سختی کر لے, یعنی بے رخی کر لے. کچھ لوگ سمجھانے سے مان جاتے ہیں, معاملہ حل ہو گیا, کچھ لوگ ناراضگی سے مانتے ہیں, وہجروہن سے مان جاتے ہیں. لیکن کچھ ایکسپشنل کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نہ دوا اثر کرتی ہے, نہ انجیکشن اثر کرتا ہے, ان کے لیے آپریشن ضروری ہوتا ہے. کچھ بیماریوں کا علاج آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا, کوئی چارہ نہیں. اوپن ہارٹ سرجری ضروری ہے. اب اس کے لیے کیا ہے, وضربوہن. آپ کو پتا ہے کہ اس ایک لفظ سے اتنا بھڑکتی ہیں عورتیں. دیکھ قرآن میں لکھا وضربوہن, مارو ان کو. اللہ نے تو ہمیں کوئی عزت ہی نہیں دی, لکھا مارو ان کو. اب اگر آپ ساری آیت چھوڑ کے صرف مارو والی پکڑ لیں تو یہ زیادتی والی بات ہوگی نا. یہ نہیں دیکھا کہ کب مارو, کیوں مارو, یا کتنا مارو, یا کس کو مارو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا؟ کبھی زندگی میں کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, ایک مثال نہیں. ورنہ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو آپ خود مار کے دکھاتے, لیکن آپ کی سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں نا, تو یہ ایک طرح سے شاک لگانے والی بات ہے. اور مارنے سے مراد یہ نہیں کہا گیا کہ مار کے ہڈی پسلی توڑ دو. دو چیزیں شرائط ہیں ساتھ, منہ پہ نہیں مار سکتے. نمبر دو, ایسی مار نہیں مار سکتے کہ نشان چھوڑے. یعنی مارنے میں کوئی مار غیر مبرح کا لفظ آتا ہے، ایسی مار نہیں کہ جس میں ان کے جسم پر کوئی نشان آئے۔ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جیسے مسواک، ٹوتھ برش، ایک پین، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ صرف یوں اشارہ، کیونکہ یہ کہا گیا نا ایسی مارنا مارو کہ چوٹ آئے، یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ چوٹ نہ آنے دینا۔ تو پھر اگر چوٹ نہ آئے تو وہ کون سی مار ہے جس میں چوٹ نہ آئے؟ چوٹ تو آئے گی، لگے گی تو چوٹ آئے گی۔ تو اس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی اس طرح، یعنی جسے ڈنڈا دکھانے والی بات ہوتی ہے نا، غصے کی انتہا، یعنی مارنے کی بجائے یعنی دکھانا۔ اور ابن عباس نے کہا کہ صرف جیسے مسواک جیسی چیز کو، یعنی جسے کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے، کیونکہ کسی بھی سخت چیز کو دیکھ کر عورت ایک دم چھٹکا لگتا ہے اس کو کہ اچھا اب ہاتھ اٹھے گا، مار نہیں کھا سکتی۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک اصلاح کا وہ رکھا گیا۔ اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ایک مرد جو اتنا مظلوم ہوا، آخر اس کا کتھارسس بھی تو ہونا تھا نا، ایک مرد جس کی بیوی بدتمیزی کرتی، بدکلامی کرتی، بات نہیں مانتی، حجت بازی، بحث، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے وفا بھی ہے، اور روز غصے میں ہے شوہر، روز غصے میں ہے، کسی طرح سمجھانے سے سمجھ نہیں رہی، ناراضگی کو کچھ نہیں جانتی، تو کیا اب چھوڑ دیا جائے اس کو اس حال پہ؟ نہیں، گھر کو بچانے کے لیے آخری چارہ کار کہ آخری درجے تک پھر پریشرائز کرو کہ وہ پلٹ آئے، گھر کو بچائے، لوٹ آئے۔ ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا طلاق دے دو، نہیں بات مانتی طلاق دے دو، کتنا آسان تھا یہ کہنا، لیکن نہیں، طلاق نہیں، گھر کے بونڈ کے اندر رکھتے ہوئے اصلاح۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع بھی کر دیا تھا، تو ہوا یہ کہ عورتیں بہت زیادہ دلیر ہو گئیں اور اس پر پھر اجازت دے دی گئی۔ اور آپ نے ساتھ ہی اجازت دینے کے ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَدْرِبَ خِيَارُكُمْ، اور تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ہرگز نہیں ماریں گے۔ یہ آپ نے خود فرمایا، اجازت دینے کے ساتھ کیا فرمایا، وَلَن يَدْرِبَ خِيَارُكُمْ۔ ایک اور چیز، ابتدا میں جب سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا، سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کو جنگل میں یعنی باہر کہیں ایک تھپڑ مار دیا، کوئی بات ہوئی ہوگی، تھپڑ لگا دیا، خاتون اپنے باپ کے پاس آ گئی، باپ بیٹی کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے میری بیٹی کو مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا اول تختس من، چاہو تم بھی بدلہ لے لو، تم بھی مار لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف پسند تھے۔ آپ نے کہا جاؤ بدلہ لے لو، تم بھی مار لو۔ وہ چلی گئی کہ وہی آ گئی کہ نہیں، عورت نہیں مارے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردنا امرن و اراد اللہ امرن والذی اراد اللہ خیر، ہم نے چیز چاہی تھی اور اللہ نے کچھ اور چاہا، اور جو اللہ نے چاہا وہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کو کیوں بہتر کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر عورت مارے گی تو مرد کو بھڑکا کے زیادہ مار کھائے گی۔ اب دیکھیں نا، جب دو بچے لڑتے ہیں تو جو اس میں طاقتور بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو پیس ڈالتا ہے۔ اب ایک نرم و نازک عورت کو اگر اسلام کہتا ہاں مارو اپنے شوہر کو، تو کیا ہوتا؟ ہلکا سا ہاتھ مارتی شوہر کو عورت، اور اپنا ہی ہاتھ دکھا بیٹھتی اور سوج جاتا، اور شوہر کو بھڑکا کے چند مارے اور بھی کھاتی۔ اب دیکھیں شوہر طاقتور ہے، اس میں عورت کا ہاتھ روک کے عورت کو بچایا گیا کہ تم اس کو پرووک نہیں کرو، تم پرووک کرو گی وہ اور مارے گا، تو اس میں پسے گا کون؟ بیچاری عورت پسے گی۔ ورنہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی اور عورت کو کہا نہیں نہیں وہ تو بے شک مارتا رہے, تم نہیں مار سکتی کیونکہ تم عورت ہو. اس کو بھی مارنے کی لمٹس بتا دی گئی, اور وہ دراصل ایک طرح سے جھٹکا دینا مقصود ہے, نہ کہ عورت کو پیٹ پیٹ کے گھر سے نکال دینا. اور پھر خاص طور پر مارنے میں عورت کو جو روکا گیا وہ اسی وجہ سے کہ عورت زیادہ نقصان اٹھائے. آپ دیکھیں ویسٹ میں اس وقت عورتیں جو مار کھاتی ہیں, اور کبھی آپ نے بھی شاید کوئی نمونہ دیکھا ہو, بعض اوقات بہت بری طرح پٹی ہوئی ہوتی ہیں, اچھی خاصی پڑھی لکھی کمانے والی خواتین. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ وہاں جب عورت بھی مارنے پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ زیادہ سخت اسی کے اوپر پڑتا ہے, اسی پر زیادہ برا اثر پڑتا ہے. اس لیے عورت کو روک دیا گیا. پھر اس میں ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی پسندیدہ روش نہیں. آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی ایک اجازت اور چیز ہے, اور اس کا استعمال اور چیز ہے, اور پھر استعمال کا طریقہ اور چیز ہے. وَدْرِبُوْهُنَّا کا لفظ نمبر ایک آخری درجہ ہے اصلاح کا, نمبر دو شرائط کے ساتھ ہے, نمبر تین ناپسندیدہ ہے, اگر یہ کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں رہے تو یہ آیت. میں ایک ایسے کیس کو جانتی ہوں, یہ تو بڑی آکورڈ بات, کیونکہ چونکہ ہر وقت لوگوں کے قصے کہانیاں سنتی رہتی ہیں, اس لیے بہت سا اسی لیے میں کہتی ہوں میں لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی, اگر وہ سن سن کے باتیں نہ سیکھوں تو قرآن کی تفسیر نہ کر سکوں. کیونکہ مسائل کے ہوتے ہوئے جب تفسیر ہوتی ہے تو وہ زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو بھی بولتے چلے جائیں. ایک عورت کا کہنا یہ تھا کہ جب تک میرا شوہر مجھے نہ مارے میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. کین یو امیجن, وہ شوہر سے مطالبہ کرتی تھی کہ مجھے مارو. ایکسپشنل کیسز ہیں لیکن ہیں. بہرحال وہجروہن فی المزاج وضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں, اطاعنکم یعنی اطاعت کرنے لگے, سرکشی چھوڑ دیں, فلا تبغوا علیہن سبیلا. تبغوا بغا یبغی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کی خواہش کرنا. بغی کا مطلب چاہنا بھی ہوتا ہے نا, کس چیز کو چاہنا, حد سے بڑھنا, بڑھنے کو چاہنا, حد سے تجاوز کرنے کا جواز تلاش کرنا. فلا تبغوا, حد سے بڑھنے کا جواز تلاش کرنا. فرمایا پھر مارنے کے اور ناراض ہونے کے بہانے مت ڈھونڈو, اگر وہ بات مانتی ہیں, اطاعت کرتی ہیں تو پھر ان کو مارنے کے بہانے مت ڈھونڈو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر پوری قدرت رکھتا ہے. ان اللہ کانا علیاً کبیرا, بے شک اللہ بلند ہے, بہت بڑا ہے. یعنی اس اجازت سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ, اگر ایسا کرو گے تو جو اللہ بلند ہے تم پہ پوری قدرت رکھتا ہے, وہ تم سے اس جرم کا بدلہ لے گا. یعنی کوئی شوہر جو اپنی بیوی پر کوئی ناروا زیادتی کرے اللہ اس سے بدلہ لے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات یہاں آئی ہیں, ان اللہ کان علیاً, اور رحیما بھی ہو سکتا تھا لیکن کبیرہ تکرار کے لیے پھر دوسری صفت بڑائی کی استعمال ہوئی کہ اے شوہر تم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو, تمہارے اوپر تمہارا رب تم سے بڑا ہے, وہ تمہیں پوچھنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. اور یوں مرد کے اس وحشیانہ پن کو جو عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے اسے پوری طرح کنٹرول کر لیا گیا. وَإِنْ خِفْتُمْ, چوتھا طریقہ, تین پہلے ہو گئے نا, چوتھا طریقہ, اور اگر تم کو ڈر ہو. شقاق بینہما, ان دونوں کے درمیان اختلاف کا, دشمنی کا. دونوں سے مراد میاں بیوی, یعنی شوہر اور بیوی آپس میں سخت اختلاف میں ہیں. شقاق شین قاف قاف شق سے ہے, شاق گزرنے والی چیز, ایسا اختلاف جو سلجھایا نہ جا سکے، یعنی شوہر اور بیوی آپس میں سمجھوتا نہ کر پائیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ، اگر ایسی کھٹ پٹ ہو گئی کہ جو باہم اب ان سے سلجھ نہیں رہی، تو پھر بھی انہیں کہا کہ فوراً طلاق دے دو، نہیں، کیا کرو، اب دونوں کے خاندان انٹرفیئر کریں گے. فَبْعَسُوا، تو مقرر کرو، بھیجو، حَكَمًا، ایک حکم. حکم اور حاکم میں فرق ہوتا ہے، حاکم عدالت میں ہوتا ہے اور حکم خصوصی فیصلہ کرنے والا جو گھر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی پنچایت کا بھی ہو سکتا ہے. تو مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہ، اس مرد کے گھر والوں میں سے. وحکمن، اور ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے. ان یریدا اصلاحاً، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا. دونوں کون؟ دونوں میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں حکم بھی ہو سکتے ہیں. بعض وقت کیا ہوتا ہے، لڑکی والے لڑکی کی سائیڈ لے رہے ہیں، لڑکے والے لڑکے کی لے رہے ہیں، پھر وہی جھگڑا ہے، کوئی اصلاح نہیں ہو رہی. تو اگر دونوں حکموں کی یا دونوں میاں بیوی کی نیت ہے اصلاح کی، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا، یعنی بگڑے ہوئے حالات سنور جائیں گے. اور یہ اس لیے بھی کہ جب بہت جھگڑے ہونے لگتا نا، تو انسان کی خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معروف ہو جاتی. اتنی تو میں نے، اتنی تو تکرار ہوتی ہے کہ بعض وقت انسان سکھ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور وہ سمجھتا کہ نو وے، اب کوئی راستہ نہیں، بس اب مجھے چلے جانا چاہیے یہاں سے. لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا لڑنے والوں کو، ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچایا اور کہا اب دوسرے لوگ بیچ میں آئیں، وہ حالات سلجھائیں. اگر دونوں فریقین کی نیت ہے گھر بسانے کی، تو اللہ یوفق اللہ بینہ، اللہ بھی توفیق دے دے گا. ان اللہ کانا علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، خبر والا بھی ہے، اس کو سب پتا ہے کون گھر بسانا چاہتا ہے اور کون صرف اجاڑنا چاہتا ہے. لہذا وہ اسی کے مطابق توفیق دیتا ہے، اسی کے مطابق راہیں آسان کرتا ہے. یہاں کچھ گھریلو حالات کی اصلاح ہوئی، اور اب عام حکم. وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو. سورة الفاتحہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں عبادت کا معنی، اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينَ. اب سب کو، مردوں عورتوں سب کو خطاب ہے کہ جھگڑے چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، اچھے کاموں میں، پازیٹو چیزوں میں اپنے آپ کو لگاؤ. ولا تشرکو بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک نہ کرو، شرک کے اوپر بھی پیچھے بات ہو چکی ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. آپ کو معلوم ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی اور ان کی دل آزاری ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا انسان کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتی. بیہقی کی روایت ہے کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے، اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یعنی انسان پہ بہت سی مصیبتیں ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں. تو کبھی بھی بہت پریشانیاں آئیں تو ضرور پلٹ کے سوچا کریں کہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی، کہیں ان کی تو دل آزاری نہیں کر رہی. اور اگر وہ فوت ہو چکے اور ہم سے ہوتی رہی، تو ان کے لیے کچھ صدقہ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے کوئی اچھا کام کریں تاکہ ان کی روح خوش ہو اور آپ کے اوپر سے مصیبت ٹلے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے حقوق بھی پیچھے گزر چکے، اب تاکیدن دوبارہ ان کو سم اپ کیا جا رہا ہے، ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے. وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاج، ضرورت مند. والجار ذی القربى، رشتہ دار پڑوسی نمبر ایک. والجار الجنوبی، اجنبی پڑوسی یعنی غیر رشتہ دار یا وہ جو ذرا فاصلے پہ ہو. والصاحب بالجم اور پہلو کا ساتھی یعنی عارضی پڑوسی وقتی پڑوسی. یہاں ہمسائے کے حقوق کی بات ہے. اسلام میں صرف نماز روزے کا ہی حکم نہیں دیا گیا، ہمسایوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کی تلقین بار بار کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جبریل علیہ السلام ہمسائے کے بارے میں مجھے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے، یعنی اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی وارث ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے کی عزت کرے. ہمسائے کے حقوق میں کیا؟ عزت. زبان اور فعل سے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، یعنی زبان اور کسی کام سے. ایک اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی اور مسلم کی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، یعنی جو اپنے ہمسائے کو اذیت دے ایسا شخص مومن ہی نہیں. ایک اور حدیث میں ہے، مسلم احمد کی، ایک عورت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ نفلی روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، مگر ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے. آپ نے فرمایا، ہیا فی النار، وہ آگ میں جائے گی. راتوں کو قیام، تہجد گزار، دن کو روزے رکھنے والی، ہمسائے کو تنگ کرنے کی وجہ سے آگ. حقوق العباد کا درجہ بہت بڑا ہے. ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ اس طرح کہ اگر وہ کوئی مدد مانگے تو مدد کی جائے، بیمار ہو جائے تو عیادت کی جائے، خوش ہو تو مبارکباد دی جائے نہ کہ جیلسی ہو، مصیبت زدہ ہو جائے تو تسلی دی جائے، ضرورت مند ہے تو مالی امداد کی جائے، اس کو سلام کرنے میں پہل کی جائے، اس سے بات نرمی سے کی جائے، اس کی اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے، صرف اس کے ساتھ نہیں اس کے بچوں کے ساتھ. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی پھل اگر لے کے جاؤ گھر میں تو اس کے بچوں سے چھپا کے لے جاؤ، کہیں وہ رونا دھونا نہ شروع کر دیں. یہ بھی ہمسائے کے حقوق میں سے. اس کے مال کی حفاظت، کہ کہیں آگے پیچھے ہے تو نظر رکھو کہ کوئی اور تو نہیں اس کے گھر آ رہا، اس کی لغزشوں سے درگزر، اس کے عیب کی تلاش میں نہ رہے کہ مثلا کوئی میاں بیوی کے لڑنے کی آواز آ رہی تو آپ دیوار کے ساتھ کان لگا کھڑے نچک لے کہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، کیا لڑ رہے ہیں، اور پھر دن بھر وہ کہانیاں سب محلے والوں کو سنائیں، تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا، آج اس گھر میں یہ لڑائی ہوئی. نہیں، یعنی ان کے رازوں کی حفاظت، کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے ان کے دروازوں پہ یا ان کے آگے پیچھے. پھر اسی طرح مکان بنانے تک میں آیا کہ ایسا نہ بناؤ کہ ان کی ہوا رکے یا ان کو اذیت ہو. اگر وہ تمہاری دیوار پر اپنی چھت کی کڑی رکھنے کی اجازت مانگے تو رکھنے دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا، ہمسایا ماں جایا، کہ ان کے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں. اور خاص طور پر اگر ہمسایہ رشتہ دار بھی ہو تو اس کے تین حق ہیں، ہمسایہ ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا، اور مسلمان ہونے کا، یعنی مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے نا. اور اگر رشتہ دار نہیں ویسے ہمسایہ ہے تو دو حق ہیں، ایک مسلم ہونے کا، ایک پڑوسی ہونے کا. اور اگر ہمسایہ نان مسلم ہے تو بھی اس کا ایک حق ہے کہ وہ ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ فرمایا، جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو، یعنی جو فاصلے میں قریب تر ہو. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ تحفہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے ہمسایوں کو یہ کہتے سنیں کہ آپ نے اچھا کام کیا تو فی الواقع آپ نے اچھا کام کیا، یعنی اچھائی کی گواہی کس سے لو؟ ہمسائے سے. اور جب آپ سنیں کہ آپ نے برا کام کیا تو فی الواقع آپ نے برا کام کیا. یعنی اگر کسی کے ہمسائے کہتے ہیں کہ ایک شخص اچھا نہیں ہے تو واقعی وہ اچھا نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کے ہمسائے بھوکے رہیں.